بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سید الشہداء کی ذات کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد پہ درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے, ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, بارئ الخلائق أجمعين, باعث الأنبياء والمرسلين, والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تعجيل الظهور إمام زمانه کے لئے صلوات پڑھیں. ولعنت الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. خلاق کائنات سے دعا ہے, پروردگار عالم ان ایام میں ہماری مجالس اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور آپ کا ان مجالس میں شرکت کرنا بہترین عبادت کے طور پر قبول فرمائے. مجھے یہ توفیق دے کہ میں پیغام اہل بیت کو آپ تک پہنچا سکوں, اور آپ حضرات کو پروردگار یہ توفیق دے کہ آپ پیغام کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خلاق کائنات کا ایک عظیم شکر کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں سے قرار دیا, اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ماہ محرم جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کروائی. اس نے ہمیں نعمت ولایت عطا کی ہے, نعمت محبت عطا کی ہے. ماہ محرم عشق اہل بیت کے سمندر میں نہانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آل محمد کے ماننے والوں کے لیے محبت اہل بیت میں آنسوؤں کے ذریعے اپنے گزشتہ اعمال کو صاف کرنے کا مہینہ ہے. ماہ محرم ماہ عشق ہے, ماہ محبت ہے, لیکن ماہ محرم ماہ جہاد ہے. ماہ محرم خون کے تلوار پہ کامیابی کا مہینہ ہے. ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس نے ہمیں قوت عطا کی, قدرت عطا کی, جس نے ہمیں ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس ماہ محرم نے ہمیں ظلمت سے نکالا ہے, تاریکیوں سے نکالا ہے, تاریکیوں کے گھٹا ٹوب اندھیروں سے نکال کر جس مہینے نے ہمیں شعور عطا کیا ہے وہ محرم ہے. اس مہینے نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے کہ جس کا شکر ہم پوری زندگی ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے. یہ مہینہ بیداری کا مہینہ ہے, یہ مہینہ آگاہی کا مہینہ ہے, یہ مہینہ شعور کی معراج کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پھر دوبارہ جسم میں خون کھولتا ہے, اور جس میں پھر دوبارہ روح پرواز کر کے اہل بیت اطہار کی ارواح سے ملتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روح کو تر و تازگی ملتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم پھر دوبارہ تجدید حیات کرتے ہیں, تجدید عہد کرتے ہیں. یہ مہینہ زندگی عطا کرتا ہے, اور زندگی کے ساتھ بندگی کا شعور عطا کرتا ہے. اسی مہینے نے ہمیں تشیع کا شعور دیا ہے, اور اسی مہینے نے ہمیں اسلام سے آشنا کیا ہے. یہ وہ مہینہ جس نے اصلی اسلام کو نقلی اسلام سے متمایز کر دیا, وہ حسین کا مہینہ ہے. ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ نسلم بعد نسل, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کو دنیا سے مٹا دیا, اور جس نے حق کا سر بلند کر دیا. حسین نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ باطل کو تہے تہے کر دیا, اس کی جڑوں کو کاٹ دیا, کہ باطل کبھی اپنی جڑیں نہیں رکھتا تھا, کہ جب بھی اس نے مضبوط ہونا چاہا تو خون شبیر نے اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا. ہر زمانے میں یہ مہینہ پھر حیات نو عطا کرتا رہے گا, پھر خون میں گرمی پیدا کرتا رہے گا. یہ جوش و خروش کا مہینہ ہے, یہ احساسات کا مہینہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں مذہب فقط عقل و شعور کا مذہب ہے, کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اگر مذہب فقط عاقلوں کا مذہب ہوتا, کہ جو لوگ منطق کی بنیاد پہ مدرسوں میں بیٹھے ہوتے, تو یہ مذہب عام لوگوں کا مذہب نہ ہوتا, یہ مدرسوں کا مذہب ہوتا, یونیورسٹیوں کا مذہب ہوتا, انٹلیکچوئلز کا مذہب ہوتا. یہ مذہب فقط
عقل و شعور کا مذہب نہیں ہے، بلکہ عقل اور احساسات کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا نام مذہب اسلام ہے. احساسات کا بھی اپنا رول ہے، اپنا کردار ہے، جذبات کا اپنا کردار ہے. اور حسین نے ماہ محرم میں انسانی جذبات کو اس کمال تک پہنچا دیا کہ اگر یہ جذبات عقل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو حقیقی اسلام بنتا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. آج سے جس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور شاید کم فرصت ملی ہو کہ ایسے موضوع پہ گفتگو کی جائے. اور موضوع اسلام حقیقی ہے، اور اس موضوع کو میں نے اپنے مرشد، اپنے مراد، اپنے معلم، اپنے رہبر، ہمارے ملجا و مآوا، اس زمانے میں انسانوں کو شعور عطا کرنے والی ہستی جس نے انسانیت کو پھر بیدار کیا، جس نے کربلا کے پیغام کو دوبارہ زندہ کیا، جس نے اسلام کو حیات نو بخشی، جس نے اس زمانے میں پھر دوبارہ کربلا کو زندہ کیا، میرا مقصود امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ان کے پیغامات سے اور بیانات سے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے. اور ایک اصطلاح جس کو امام نے اپنی زندگی میں اکثر استعمال کیا ہے وہ اسلام ناب محمدی ہے. ان چند دنوں میں چاہتا ہوں کہ اس اسلام ناب محمدی کے خد و خال کو بیان کروں کہ وہ کون سا اسلام ہے کہ جس کو متعارف کروانے کے لیے ایک نئی اصطلاح کا استعمال کیا. امام خمینی جیسے بانی انقلاب ہیں ویسے بانی اصطلاحات بھی ہیں، بہت سی نئی اصطلاحات کو ایجاد کیا جو گزشتہ زمانے میں نہیں پائی جاتی تھیں، کسی نے بھی استعمال نہیں کی تھی. سب سے پہلے امام نے اسے استعمال کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے علماء نے بھی اس شخصیت کو امام کے نام سے تعبیر کیا. امام وہ ہوتا ہے کہ جو صرف کلام میں امام نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل میں بھی امام ہوتا ہے، اصطلاحات میں بھی امام ہوتا ہے، وہ انسانوں کو نیا شعور عطا کرتا ہے. انہوں نے کلمہ جو استعمال کیا اسلام ناب محمدی. ناب کہتے ہیں خالص، محمدی یعنی جس کا تعلق پیغمبر گرامی اسلام علیہ وآلہ وسلم سے ہو، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یعنی وہ دین جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، جو پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک، وہ اسلام ہے. لیکن وہ جس کو اللہ نے پسند کیا. ہر شے اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے اور ہر شے اپنے اندر ایک غیر حقیقت رکھتی ہے، ایک خالص ہے ایک غیر خالص ہے. ایک شے کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اس کے مبدا اور معاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی ابتدا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اشیاء جو اس دنیا میں پروڈکٹس بنتی ہیں تو پروڈکٹس کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک نقل ہوتی ہے. جیسے سافٹ ویئرز مثلا ہمارے ممالک میں بنتے ہیں، کبھی جاپان میں بنتے ہیں، اور قبل اس کے کہ وہ سافٹ ویئر بازار میں پہنچے اس سے پہلے باڑا مارکیٹ میں ہوتا ہے، یا آپ کو کراچی کی مارکیٹ میں مل سکتا ہے. اسی طرح کا بالکل ویسا ہی ٹائٹل اس میں کوئی ذرا برابر فرق نہیں ہوتا ہے، اور دیکھنے والا جب اس کو ظاہر سے دیکھے گا تو وہ یہ تصور کرے گا کہ یہ اصلی سافٹ ویئر ہے، یہ اصلی پروڈکٹ ہے۔ بس ایک غیر حقیقی کی تعریف کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسی پروڈکٹ بنائی جائے جو بالکل بے عین ہی ویسی ہی ہو کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھے تو اس کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھے۔ اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں رکھا گیا ہے، جب تک اس کو اسپیشلسٹ نہ دیکھ لے اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ عام آدمی دیکھنے والا جب اس کو دیکھے گا تو وہی سمجھے گا کہ یہ اصلی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس اصلی ہوتی ہے ان کو شک ہونے لگتا ہے کہ ہماری اصلی ہے یا اصلی ہے، اس حد تک وہ اصلی ہوتی، یعنی نقلی اس حد تک اصلی بنا دی جاتی ہے کہ اصلی رکھنے والے بھی شک کرتے ہیں کہ یہ ہماری اصلی ہے یا ان کی اصلی ہے۔ اور بعض اوقات غیر خالص، غیر حقیقی بنی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ اصلی پروڈکٹ میں مکس کر دیا گیا، ملا دیا گیا، مخلوط کر دیا گیا۔ مثلا جیسے دودھ خالص ہے، یہاں پر تو ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے پیور، اگر جوس اٹھائیں تو پیور ہے، کوئی اور چیز اٹھائیں تو پیور ہے، ساری چیزیں پیور ہیں یہاں پہ، اور لوگ بھی اس پہ اعتماد کرتے رہے ابھی تک، 100% لکھا ہوتا ہے 100%۔ اور آج کل ایک اور اصطلاح جو آپ کو گوشت کی دکانوں پہ لکھی ہوئی ملے گی، 100% حلال، یعنی جس کے حلال ہونے میں ذرا برابر شبہ نہیں ہے، یعنی جہاں حرام کا شبہ ہوتا ہے وہاں پر لکھا جاتا ہے حرام حلال ہے، 100% حلال۔ یعنی جب مکس کر دیا جائے، کبھی اصالت میں مکس کر دیا جائے، دودھ جب تک خالص ہو تو خالص ہے، حقیقی ہے، لیکن اگر اس میں پانی ملا دیا جائے تو یہ اب مضاف ہو گیا۔ جیسے مثلا فقہ میں کہا گیا نا کہ پانی دو طرح کا ہے، ایک مطلق پانی ہے اور ایک مضاف پانی ہے۔ مطلق پانی وہ پانی ہے کہ جو خالص ہو، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسری اشیاء کو بھی پاک کرتا ہے، لیکن مضاف پانی کی خاصیت یہ ہے خود تو پاک ہوتا ہے، کسی دوسری شے کو پاک نہیں کرتا ہے۔ یعنی خالص ہونے کی ایک علامت یہ ہے، خالص ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ خود بھی پاکیزہ ہو سکتا ہے، ہر شے کو پاکیزہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مثلا دودھ میں پانی ملانے والے، وہ بسا اوقات کہتا ہے کہ وہ دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی مکس کر رہا تھا، لیکن پانی بارش کا مکس کر رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بھائی یہ بارش کا پانی کیوں مکس کر رہے ہیں اس میں؟ کہا اصل میں دوسرا پانی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ملائیں تو اتنا گھنا نہیں ہوتا ہے، جب اس کو ملا لیا جائے تو پھر اس کے بعد دودھ اصلی نظر آتا ہے۔ یعنی بعض اوقات مکس کرنے والے کا مقصد اس طرح مکس کرنا ہے، ایسے مخلوط کرنا ہے کہ اس کی شکل حقیقی نظر آئے، دیکھنے والا جب اس کو دیکھے تو وہ اس کو حقیقت سمجھے۔ بس معلوم ہوا کہ اسلام کی بھی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک اسلام اسلام حقیقی ہے، ایک اسلام غیر حقیقی ہے، لیکن غیر حقیقی کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک وہ کہ جو اصل سے بنا دیا جائے، ویسی پروڈکٹ بنا دی جائے جیسے اصلی تھی، دیکھنے والا جب اس کو دیکھے تو یہ کہے کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، اس طرح بنا دیا جائے، اور یا اس میں کچھ اس طرح مخلوط کر دیا جائے، ایسا ملا دیا جائے کہ اس کی ہیئت اصلی نظر آنے لگے۔ یہ دونوں کیفیتیں موجود ہیں۔ لہذا امام خمینی نے تین قسم کے اسلاموں کو انٹروڈیوس کروایا۔ پہلا فرمایا یہ ایک اسلام حقیقی ہے، دوسرا اسلام طاغوتی ہے، اور اگر اصل اصطلاح امام کی استعمال کروں تو امام نے فرمایا دوسرا اسلام امریکی ہے، اور ایک تیسری اصطلاح بیان کی۔ تیسری اصطلاح فرمایا اسلام نخبگان کا اسلام، انٹلیکچوئلز کا اسلام، مفکرین کا اسلام، فلسفیوں کا اسلام، مدرسے والوں کا اسلام، اداروں کا اسلام، یہ نخبگان کا اسلام ہے، یہ خاص لوگوں کا اسلام ہے، یعنی ایک حقیقی اسلام ہے. حقیقی اسلام کے مقابلے میں دو قسم کے اسلام ہیں، ایک تو جنہوں نے پوری پروڈکٹ ہی بنا لی، ایک نیا سافٹ ویئر بنا لیا اور اس سافٹ ویئر کا نام اسلام رکھ دیا، وہ اسلام نہیں ہے لیکن اس سافٹ ویئر کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے. یہ طاغوتی اسلام ہے، یہ امریکی اسلام ہے. لیکن ایک اسلام جس میں مخلوط کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام فقط فلسفی دلیلوں کا نام ہے، اسلام فقط یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کا نام ہے. کچھ لوگ دانشور بن بیٹھے، کچھ لوگ فلسفی بن بیٹھے، اور انہوں نے سمجھا کہ اسلام ان کی میراث ہے اور ان کو اسلام کی تعریف کرنی چاہیے. بس ان دو افراط اور تفرید سے اگر اسلام کو نکال لیا جائے، یعنی نہ اسلام طاغوتی اسلام ہو اور نہ انٹلیکچوئل کا اسلام ہو، تو پھر وہ جو اسلام رہ جاتا ہے وہ اسلام حقیقی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلام کہ جو عوام کا اسلام ہے، ایک اسلام جو پابرہ نہ لوگوں کا اسلام ہے، ایک اسلام جو مستضعفین کا اسلام ہے، ایک اسلام جس کو ہر عام و خاص قبول کرتا ہے، جس کو عوام الناس نے قبول کر رکھا ہے، جس کو جنرل پبلک قبول کرتی ہے، جس کو ہر شعور قبول کرتا ہے، وہ اسلام ہے. اسلام ہے نام تسلیم کا. بہت سے لوگ اسلام کے کئی قسم کے ترجمے کرتے ہیں. بعض اوقات اسلام کا معنی امن کیا گیا ہے، سلامتی کیا گیا ہے، کہ یہ حقیقی معنی نہیں ہے. اسلام کا حقیقی معنی تسلیم ہے، وہ معنی جو اہل بیت اطہار نے نقل کیا ہے، الاسلام هو التسلیم. اسلام تسلیم کا نام ہے، یعنی جتنی انسان میں تسلیم پیدا ہوتی چلی جائے اتنا ہی اسلام اس میں امپروو ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اسلام کمال تک بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جتنی تسلیم کم ہوتی چلی جائے اتنا تکبر بڑھتا چلا جائے گا، استکبار بڑھتا چلا جائے گا. ممکن ہے اصطلاحات یاد کرنے سے، فلسفہ پڑھنے سے، علمی ادلہ کی وجہ سے انسان میں تکبر بڑھنے لگے، تسلیم کم ہو جائے، اور جتنی تسلیم کم ہوتی چلی گئی اتنا ہی انسان اسلام سے دور ہوتا چلا گیا، اسلام سے دوری اختیار کرنے لگا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ حقیقی اسلام کی جو تصویر ہے اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں. چونکہ اگر ہم اس کو نہ پہچانتے ہوئے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے. کبھی بازار میں جب نکلے تو دونوں قسم کے سافٹ ویئر اویلیبل ہے، اور عام آدمی جب اس کو دیکھے گا تو دیکھنے سے اس کے لیے یا شبہ پیدا ہو جائے گا یا تسلیم کر لے گا. چونکہ جو زیادہ پروڈکٹ موجود ہے اطراف میں وہ اسی غیر حقیقی کی ہے، حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو جانا جائے، پہچانا جائے، تھوڑا اس کو کھول کر بیان کیا جائے کہ وہ اسلام کے جو حقیقی اسلام ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور بالخصوص ان ایام میں جب ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے دنیا والوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، جس نے اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کیا، جس نے حقیقت اسلام کو اس سے سارے پردوں کو ہٹا کر، ساری نقلوں کو ہٹا کر اس کی اصلی تصویر کو ظاہر کیا۔ ایک ایسے زمانے میں جب اسلام کی اصلی تصویر مٹ رہی تھی، ایک ایسے زمانے میں جہاں جاہلیت پھر دوبارہ چھا رہی تھی، ایک ایسے زمانے میں جس زمانے میں فاسق و فاجر جیسا انسان اپنے آپ کو اسلام کا راہبر کہنے لگا، خلیفہ اسلام کہنے لگا، یعنی طالبانی اسلام رائج ہو گیا۔ یزید کے زمانے میں طالبانی اسلام رائج ہوا تھا۔ ایک اسلام کی تصویر جو مسخ تصویر تھی، اس مسخ تصویر کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کی کہ رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اريد لاصلاح امت جدی، آج میرے نانا کی امت میں ایک مرض پیدا ہو گئی ہے، آج اسلام کو مخلوط کر دیا گیا ہے، حقیقت اسلام کو چھپا دیا گیا ہے، میں فرزند رسول یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح امت جدی، اصلاح اس وقت کی جاتی ہے کہ جب فساد پایا جاتا ہو، اگر امت فاسد نہ ہو چکی ہوتی تو اس عظیم طبیب کو اس امت کی اصلاح کی ضرورت پیش نہ آتی، اور اصلاح کے لیے بھی مصلح کی ضرورت ہے۔ ہر فرد اصلاح نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص کے لیے اصلاح ممکن نہیں ہے، ہاں وہ فارسی کی اصلاح جو ہے وہ ممکن ہے، فارسی میں اصلاح کہتے ہیں بال کاٹنے کو، فارسی میں اصلاح کا معنی یہ ہے کہ یہ حجامت کرنا، بال کاٹنا۔ اگر آپ کسی کے پاس، حجام کے پاس جائیں بال کٹوانے کے لیے، تو اس کو آپ کہیں گے آپ میری اصلاح کر دیں۔ تو بہت سے لوگ ویسی اصلاح تو کریں گے، اگر وہ بھی کسی کو اچھے طریقے سے نہ آتا ہو تو وہاں پر بھی فساد کرے گا، وہاں پر بھی اصلاح نہیں کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے اصلاح کرنے کے لیے مصلح کی ضرورت ہے، اور فرزند رسول نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اصلاح کا ذمہ اٹھایا، لیکن اصلاح ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی اصلاح کہ جو جامع اصلاح ہو، جو قیامت تک رہنے والی نسلوں کے لیے ہو، ایسی اصلاح کی۔ اور جس اسلام کا تعارف کروانا چاہا اس کے متعلق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، جب ولید ابن عتبہ نے یزید کے حکم پہ نواسہ رسول کو اپنے دربار میں طلب کیا، تو فرزند رسول، تھوڑا ساتھ ساتھ ہسٹری کو بھی تکرار کرتا چلوں، فرزند رسول جوانان بنی ہاشم کے ساتھ دربار ولید کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت جب دربار میں پہنچے تو اپنے جوانوں سے کہا باہر کھڑے ہو جاؤ۔ جوانان بنی ہاشم ولید کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے، حضرت دربار کے اندر وارد ہوئے۔ ولید نے سب سے پہلے حضرت کو یزید کا خط پڑھ کے سنایا، جس میں یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ اے ولید، حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو، اگر وہ بیعت کریں تو فابہا، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یزید کا خط سنا فرزند رسول نے، امام نے سب سے پہلے جو کلمہ ادا کیا، دربار ہے دربار ولید اور حسین ہے فرزند رسول، مجسمہ حق ہے، مجسمہ اسلام ہے، مجسمہ قرآن ہے، عصمت و طہارت کا مجسمہ ہے۔ امام نے ابتدا میں ولید سے کہا، میں فرزند رسول ہوں، اگر میں بیعت کروں گا تو میں عوام میں جا کے بیعت کروں گا، لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا، چھپ کر ایک کمرے میں بیعت نہیں کروں گا. تو ولید نے تھوڑی دیر کے لیے تعلل سے کام لیا. ساتھ مروان بیٹھا تھا, بنی امیہ کی ملی بھگت تھی. مروان نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا, اگر فرزند رسول خدا کو آج دربار سے جانے دیا تو یاد رکھو کبھی پھر دوبارہ حسین بیعت کرنے والے نہیں ہیں. معلوم ہوتا ہے عزیزان گرامی, کردار اہل بیت کچھ اتنا روشن تھا, کردار اہل بیت کچھ اتنا روشن تھا کہ دشمن بھی یہ جانتا تھا کہ ان سے بیعت لینا آسان نہیں ہے. یہ کردار کردار ابراہیمی ہے. یعنی بنی امیہ سارے جانتے تھے کہ نواس رسول سے بیعت لینا آسان نہیں ہے, اگر آج ہی ہاتھ سے چلے گئے پھر دوبارہ بیعت نہیں لیں گے. جو ہی میرے مولا نے یہ جملہ سنا تو حضرت پلٹے, پلٹ کر ایک مرتبہ مخاطب ہو کر مروان سے کہا, یبن مرجانا, کیا تو مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے؟ یبن الزرقا, کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا. وہ تاریخ کا عظیم جملہ کہا کہ جو اسلام ناب محمدی کے لیے ایک بہت بڑا اصول ٹھہرتا ہے. اصول اولی جو فرزند رسول خدا نے بیان کیا وہ یہ کہا, میرے جیسا کردار رکھنے والا کبھی یزید جیسا کردار رکھنے والے کی بیعت نہیں کرے گا. اسلام حقیقی میں بیعت فقط خدا کے لیے ہے. اس لیے کہا, الاسلام هو التسلیم, تسلیم اللہ کی بارگاہ میں ہونا, نہ کسی جابر کے سامنے تسلیم ہونا, نہ کسی فاسق کے سامنے تسلیم ہونا, نہ کسی حکمران کے سامنے تسلیم ہونا, بلکہ حکمرانوں کی بیعت سے انکار کا نام اسلام ہے. اسلام کا آغاز انکار سے ہوتا ہے, اقرار سے نہیں ہوتا. اسلام کے عجیب مذہب ہے. اسلام اپنا آغاز انکار سے کرتا ہے, اقرار سے نہیں کرتا ہے. اور جب تک انکار نہ آ جائے اس وقت تک اقرار ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک خانہ دل سے بتوں کو توڑ نہ لیا جائے اس وقت تک اللہ کی محبت دل میں آ نہیں سکتی ہے. خانہ دل سے بتوں کو توڑا جائے اور دل کو کعبۃ اللہ بنایا جائے, یہ دل بیت اللہ بننے کی ضرورت ہے. جب تک دل بیت اللہ نہ بن جائے, مگر یہ حرم خدا بن سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے یہ عبادت کے لیے تیار ہو؟ لہذا اسلام نے اپنے انکار کا آغاز اس طرح سے کیا, لا الہ الا اللہ. اسلام کا آغاز انکار سے ہے, اقرار سے نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ جو حدیث شریف میں بھی کہا گیا, اقرار باللسان والعمل بالارکان, لیکن اقرار اس وقت تک آ نہیں سکتا ہے جب تک انکار نہ آ جائے. لہذا حسین نے پہلے انکار کیا, پھر اس کے بعد مروان نے حضرت کو نصیحت کرنا چاہیے. کبھی شیطان بھی نصیحت کرتا ہے, شیطان بھی بعض اوقات نصیحت کرتا ہے. شیطان نے حضرت آدم کو بھی نصیحت کی تھی, اور کبھی ناسے بن کے آ جاتا ہے, ارشاد کرنے لگتا ہے, اچھی اچھی باتیں کہنے لگتا ہے. دیکھیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, ذرا کچھ خیال کریں. یہ نصیحت ہے نا, دیکھیں, آپ یہاں کے شہری ہیں, شہری ہونے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اچھے شہری بن کے رہیں, نصیحت ہے نا. اگر آپ نے جا کر وہاں پر قسم اٹھا لی ہے, اوتھ لے لی ہوئی ہے, تو اب اس کے وفادار تو ٹھہریں. یہ بھی ایک قسم کی نصیحت ہے. تو مروان نے نصیحت کرنا شروع کی, لیکن کس کو نصیحت کرنا شروع کی؟ اسے نصیحت کرنا شروع کی کہ جو کائنات کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے, جو اس کا فرزند ہے, کہ جو پیغمبر اسلام ہے, جو سید الانبیاء ہے, جس نے اس کی زبان کو چوسا ہے کہ جو کائنات میں ہادی بن کے آئے, سید الانبیاء بن کے آئے, جس کی غذائے نبوت ٹھہری وہ حسین ہے, جس کی غذائے عصمت ٹھہری وہ حسین ہے, جس کی غذائے طہارت ٹھہری وہ حسین ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. نصیحت اس نے یہ کی تھی کہ اے فرزند رسول, آپ بیعت کر لیں, چونکہ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے امت میں فساد پیدا ہوگا, اور ہم نہیں چاہتے کہ امت میں خون خرابہ پیدا ہو. کبھی شیطان کو بھی فساد سے خطرہ ہوتا ہے, شیطان کو بھی فساد سے خطرہ ہوتا ہے, لیکن اس کو جس فساد سے خطرہ ہوتا ہے, اس فساد سے جس سے اس کی جڑیں اکھڑ رہی ہوں, جہاں پر باطل دم توڑتا دیکھ رہا ہو, وہاں پر وہ نصیحت کرنے پہ آ جاتا ہے. وہاں پر کہتے ہیں بھئی اب تو حالات ٹھیک ہو جانے چاہیے, اب تو ذرا تعلقات بہتر کر لیں, اب آئیے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ہنس کر مسکرا کر گفتگو کرتے ہیں. جی کبھی ہنس کر مسکرا کر گفتگو کرنے سے انسان اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے. تو اس نے نصیحت کی, جب اس نے نصیحت کی تو میرے مولا نے وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا, صلوات پڑھ رہے ہیں آپ حضرات, فرمایا علی الاسلام السلام. تاریخ کا ایک عجیب جملہ, عظیم جملہ, جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو گیا, ایک کلیہ بن گیا, ایک اصول بن گیا. حسین نے اصول چھوڑے ہیں, نہضت حسینی اصول رکھتی ہے, اور جو بھی نہضت حسینی میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان اصولوں کو پڑھ لے اور ان اصولوں پہ عمل کرے. فرمایا علی الاسلام السلام اذ قد بولیت مثل ہاؤلائی, یا کہا مثل راع یزید, کہ ایسے اسلام کو سلام بھیجنے کی ضرورت ہے. اب آپ ذرا تھوڑی توجہ کیجئے, اسلام کو سلام بھیجنے والا کون ہے؟ کیا یہ معمولی انسان ہے؟ یہ بانی اسلام کا بیٹا ہے, ان کے گھر میں اسلام پرورش پایا, ان کے گھر میں آیات نازل ہوئی ہے, اس نے جبرائیل کو نازل ہوتے دیکھا ہے, اس کے سامنے جبرائیل پیغمبر کے سامنے بیٹھتے تھے, اس نے نماز کو قائم ہوتے دیکھا ہے, اس نے روزے کے لیے احکام نازل ہوتے دیکھا ہے, اس نے اس آغوش میں پرورش پائی ہے کہ جو آغوش عصمت اور طہارت ہے. لیکن کہہ رہے ہیں علی الاسلام السلام, مجھے ایک اسلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے, میں ایک اسلام کو دور سے سلام کرتا ہوں, ایک اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کون سا اسلام ہے؟ اذ قد بولیت الامت مثل راع یزید, جب امت ایک ایسے حاکم کے نرغے میں چلی جائے کہ جو یزید جیسا حاکم ہو. بس امام نے فرق بیان کیا اسلام حقیقی میں اور اسلام غیر حقیقی میں. اسلام حقیقی کے متعلق یہ امام خمینی نے نہیں کہا ہے, بلکہ اسلام ناب محمدی کو فرزند رسول نے بیان کیا. سب سے پہلے جس نے تعریف بیان کی اصلی اسلام کی، وہ نہضت اسلامی کو لے کر چلنے والے حسین کرام ہیں، جس نے اپنی تحریک کا آغاز اس مشن کے ساتھ کیا کہ میں اصلی اسلام سے دنیا والوں کو متعارف کروانا چاہتا ہوں، اور میں نقلی اسلام سے دنیا والوں کو دور رکھنا چاہتا ہوں، میرا نقلی اسلام جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معلوم ہے جس زمانے میں بھی اسلام یزید اور یزید جیسوں کے نرغے میں پھنس جائے تو وہ اسلام اسلام حقیقی نہیں ہوتا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو اس زمانے میں حسینیوں کا ایک کردار ہے، حسینیت کا ایک کردار ہے، راہ حسین پہ عمل کرنے والوں کا ایک وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ اس دوسرے جملے پہ عمل کریں، وعلی الاسلام السلام، ہمارا ایسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو یہ کہتا ہے ہات من دلہ، حقیقت میں وہ یہ کہتا ہے یا حسین جتنے بھی اصول آپ نے چھوڑے ہیں ہم اصولوں پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں، جس نے بھی لبیک یا حسین کہا اس نے یہ کہا ہے علی الاسلام السلام، ہمارا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو اسلام غیر حسینی ہو، جو اسلام حسین سے دور ہو، ہمارا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مکتب حسین میں اسلام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن حقیقی اسلام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس حقیقی اسلام میں نکھار پیدا کرنے کے لیے مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانے کی ضرورت ہے، یہ اسلام نکھرتا نہیں ہے جب تک مظلوم کی یاد تازہ نہ کی جائے، ان اذہان میں تازگی پیدا نہیں ہوتی ہے جب تک آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دلوں کو دھو نہ لیا جائے، حقیقت اسلام سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی روحوں کو کربلا میں لے جائیں، مظلوم کربلا کو یاد کریں، جتنا یاد کریں گے اتنا حقیقت آشنا ہو جائیں گے، حقیقت آشنا ہونے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اور بصیرت کے حصول کے لیے بصارت کو دھونے کی ضرورت ہے، جتنی یہ بصارت ان کی ولایت میں دھلتی ہے، ان کی محبت میں جتنی بصارت دھلتی ہے اتنا اور کسی شے میں نہیں دھلتی ہے، یہ دن بصارت کو دھونے کے دن ہے، بصیرت کے حصول کے دن ہے، یہ جو اہل بیت نے کہا ہے نا ہمارے غم میں اگر کوئی آنسو بہائے، اتنا سا گریا کرے کہ مکھی کا پر بھیگا ہو جائے تو اللہ کے ساتھ سارے گناہ، اصل میں ہمیں ولایت سے آشنا کرنے کے لیے ہے، اس ولایت کا فائدہ کیا ہے ہماری زندگی میں، ان مجلسوں میں آنے کا فائدہ کیا ہے، یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جن میں آنکھوں کو دھو کر قرآن پڑھتے ہیں، جن میں اپنے آنسوؤں سے دھو کر احادیث کو پڑھتے ہیں، زیارت کا لطف تب آتا ہے جب ان آنکھوں سے اپنے گناہوں کو دھو لیا جائے، ایک گناہگار کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن گناہگار بھی اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے خیمہ حسین میں آتا ہے، ایک گناہگار اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کہیں اور نہیں جا سکتا ہے، خیمہ حسینی میں آتا ہے، یہی وہ ملجا و مأوا ہے، یہی وہ مقام ہے، یہی تو وجہ ہے کہ پورا سال بھی اگر کوئی خیمہ حسین میں نہ آیا ہو تو ایام عزا میں کچھ ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے، جو ہی چاند نظر آتا چلا جائے تو ہر دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پایا جاتا ہے اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے, اور یہ تڑپ وعدہ پیغمبر ہے عزیزو, یہ پیغمبر کا وعدہ ہے. عزادارو, پیغمبر نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین سے سنو گے عزادارو, پیغمبر فرمایا قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی چنگاری پیدا ہو گئی, ایک حرارت کا احساس کرتے ہیں نا, جو ہی نام حسین لیا جائے تو آپ کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے نا, یہ وعدہ پیغمبر ہے. اس حرارت کی حفاظت کرو, اس عشق کی حفاظت کرو, اپنے آنسوؤں سے ان دنوں میں گناہوں کو دھو لو. آئیے سب مل کر چلتے ہیں خیمہ حسینی میں, مظلوم کربلا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. عزیزو, جب میرے مولا ولید کے دربار سے واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں واپس آنے کے بعد اپنی بہن کو اپنے قریب بلایا. جانتے ہیں نا جس کو شریکت الحسین کہتے ہیں, یہ شریکت الحسین اس اعتبار سے شریکت الحسین ہے کہ آغاز سے لے کر انجام تک یہ زینب حسین کے ساتھ رہی. اپنی بہن زینب سے کہہ دیا میری بہن زینب اب تیار ہو جاؤ, وہ وقت آ گیا جو ہمارے جد امجد نے آج سے کئی سال پہلے بیان کیا تھا. اے میری بہن زینب, کربلا کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور عزاداروں, پھر اس کے بعد اپنے لشکر کو, لشکریوں کو, سب کو حکم دیا سارے تیار ہو جاؤ. میں ذرا تعارف کرواؤں لشکر حسین کا, کیا چاہتے ہیں؟ آج 2 محرم کی رات ہے, میں بتاؤں لشکر حسین کون سا لشکر حسین تھا. حسین نے اپنے لشکر میں بڑے بڑے فوجی نہیں ڈھونڈے, اپنے لشکر میں میرے مولا نے بڑے بڑے کمانڈر ان چیف نہیں ڈھونڈے ہیں, بلکہ اپنے لشکر میں 13 سال کے قاسم کو کہہ دیا ہے میرے قاسم تم بھی تیار ہو جاؤ. اپنے جوان علی اکبر کو کہہ دیا میرے بیٹے تو بھی تیار ہو جاؤ. اپنی رباب سے کہہ دیا ہے رباب تو بھی اپنے بیٹے کو تیار کر لے. اپنی سکینہ سے کہہ دیا میری بیٹی سکینہ تو بھی تیار ہو جا. یہ لشکر حسین تیار ہو رہا ہے عزیز, کہیں ننھے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے, کہیں خواتین کو تیار کیا جا رہا ہے. اور جب رات آئی نا عزیزو, میرے مولا اس رات کو مدینہ میں گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ آ گئے کہ جہاں پر وہ ہستی سوئی ہوئی تھی جس نے اپنی زبان چسا کے پیغمبر نے حسین کو پالا تھا. اپنے نانا کی قبر کے قریب آ گئے میرے مولا, اور آ کر میرے مولا نے اپنے نانا سے گفتگو کرنا شروع کی. کہا ہے میرے جد امجد, اے میرے نانا رسول اللہ, دنیا والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیرے شہر کو چھوڑ دوں. عزاداروں, یہاں بعض مقتل والوں نے لکھا ہے کہ جب میرے مولا اپنے نانا سے گفتگو کر رہے تھے, ایک مرتبہ میرے مولا سجدے میں گئے اور سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی, تو حضرت نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ نانا رسول اللہ قبر سے نکلے ہیں, نکل کر حسین کو آغوش میں لیا ہے. آغوش میں لینے کے بعد پھر سے ویسا ہی محبت کرنا شروع کی جیسے بچپن میں پیار کیا کرتے تھے. کبھی حسین کے لبوں پہ بوسہ دیتے ہیں, کبھی حسین کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کے رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، اور کبھی حسین کے بٹن کھول کے حسین کے سینے پہ بوسہ دیتے ہیں۔ رسول خدا نے پھر سے یاد دلوایا، اے میرے بیٹے حسین میری محبت کو ذرا یاد کر، اے میرے بیٹے حسین میں نے تجھے اپنی آغوش میں اسی دن کے لیے پالا تھا۔ میں نے کہا حسین منی و انا من الحسین، آپ لوگ آج پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا مظلوم کربلا کا، زمانے کے امام کو، آئیے اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیتے ہیں۔ یبن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے، آج یہ اتنے لوگ اپنے بچوں سمیت اپنی بیویوں سمیت سارے عزا خانے میں آ گئے ہیں میرے مولا، ہم سب مل کر کہتے ہیں عظم اللہ اجورنا اجورک۔ اے عزادارو، جب میرے مولا اپنے نانا کے روزے سے گزر چکے تو ایک مرتبہ ایک قبر کی طرف چلے عزیزوں، کی جو بڑی غریب قبر ہے، ایک ایسی قبر جس کا ابھی تک کسی کو پتا نہیں لیکن حسین کو پتا تھا۔ اے عزادارو، جب بچہ کبھی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو بچہ کبھی جب ماں کی قبر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر قدم اٹھانا مشکل ہو جاتے ہیں۔ کبھی میرے مولا نے جب اپنے ماں کی طرف رخصت ہونا چاہا تو دوڑتے ہوئے آ کر میرے مولا اپنی ماں کی قبر پہ گر گئے، شاید بچپن یاد آ گیا، اپنی مادر گرامی سے مخاطب ہو کر کہا اما جان اب اس کے بعد تیرا بیٹا تیری قبر پہ نہیں آ سکے گا، آج کے بعد مدینہ ویران ہو جائے گا، میری ماں پھر سے تیری قبر کی زیارت کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا۔ اے میری مادر گرامی، عزادارو، جب میرے مولا اپنی ماں کو رخصت کر چکے اپنے بھائی کی قبر پہ آئے، اپنے بھائی کو بھی ودا کہا، اور ودا کرنے کے بعد حضرت اپنے گھر کی طرف رخصت ہوئے۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا اطراف میں مدینہ کے لوگ جمع ہو چکے تھے، حسین کا گھر مدینہ کے لوگوں کے گھیراؤ میں آ چکا تھا، سارے لوگ گریہ و زاری کر رہے تھے، عزاداری کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یا ابا عبداللہ آپ اگر چھوڑ جائیں گے نا تو مدینہ ویران ہو جائے گا، محلہ بنی ہاشم میں پھر کبھی کوئی نہیں آئے گا، آپ کے جانے سے یہ مدینہ پورا ویران ہو جائے گا۔ عزادارو، سارا کاروان تیار ہو چکا، سب علماء نے مختلف روایات لکھی ہیں، بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ حسین کی ایک بیٹی کی جو بیمار تھی، ایک بیٹی کی جو میرے مولا کے ساتھ رخصت نہیں ہو سکی، اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت نے آ کر محبت کرنا شروع کی، کہا ہے میری بیٹی اگر تو مدینہ میں رہ جائے تو مصلحت اسی میں ہے، تو عزادارو ایک مرتبہ بیٹی نے اپنے بابا کے ہاتھ چومنا شروع کیے، اپنے بابا کے پاؤں چومنا شروع کیے، کبھی کسی سے سفارش کرواتی ہے، کبھی کہتی ہے اے میری پھپھی اما زینب میری سفارش کیجئے، کبھی کسی سے کہہ رہی ہے میری سفارش کیجئے، اے میرے بابا مجھے ساتھ لے چلیے۔ جب یہ سارا کاروان تیار ہو گیا تو عزادارو ایک مرتبہ حرم رسول خدا سے ایک بی بی نکلی کہ جس کا نام ام سلمہ ہے، حرم رسول خدا کہ جو حسین کی ماں بھی ہے، امہات المومنین بھی ہے، ایک مرتبہ نکل کر آ کر اپنے بیٹے حسین کے ساتھ حسین کو گلے کے ساتھ لگایا، لگا کر کہا میرے بیٹے حسین مجھے تیرے نانا رسول خدا نے اس وقت کے متعلق پہلے سے بتا دیا تھا، اور میرے بیٹے حسین میں اپنے ہاتھ میں ایک شیشی ایک بوتل میں مٹی لے کر آئی ہوں جس میں میرے نانا رسول خدا نے یہ کہا تھا اے ام سلمہ سلمہ اس مٹی کو محفوظ کر لینا، میرا حسین جب کربلا میں چلا جائے گا نا تو یہ مٹی خاک شفا ہے، یہ خاک کربلا ہے، جب یہ خاک کبھی خون میں تبدیل ہو جائے تو ام سلمہ یہ سمجھ لینا اے میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اے عزادار، ام سلمہ نے ودا کیا، جب سب ودا کر چکے نا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بھیا عباس سے کہہ دیا، عباس ذرا باہر نکلو، مدینہ کے لوگ جمع ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قناعت لگاؤ۔ پردے لگائے گئے عزادارو، پردے کس لیے لگائے گئے؟ تاکہ حسین کی بہنیں زینب اور ام کلثوم باہر آ سکے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ عباس باہر نکل کر لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے، ایوہ الناس غدو ابصارکم، لوگوں ذرا نظروں کو جھکا لو، اے میری بہن باہر آنا چاہتی ہے، زینب اور ام کلثوم باہر آنا چاہتی ہے، بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اے میں کہتا ہوں یا عباس، کاش عاشور کے بعد ہوتے، جب لوگ رسن پہنانے کے لیے آئے، کوئی تو موجود نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا، اے لوگوں ذرا نظریں جھکا لو، اے شم ذرا نظریں جھکا لے، اے لینو ذرا نظریں جھکا لو، اے کسی نے نیزے کی انی کے ساتھ اے زینب کے سر سے اے چادر اتار لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللهم ارزقنا زیارۃ قبر الحسین، اللهم ارزقنا شفاعۃ الحسین، اللهم اشف صدر الحسین بحق الحسین ماتم حسین۔